ألف الله چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسے بھی شیخ ہیں, مترجم قرآن ہیں, مفکر قرآن ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور سب سے پہلے ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک خوبصورت سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہر سال سیٹ چینج کرتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن حضرت جی یہ سیٹ کیسا لگا کہ جو قدرت نے ایک سیٹ لگا دیا اور ہم یہاں آگے بیٹھ گئے, اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم روز سیٹ چینج کیا کریں. بہت شکریہ, اور خاص کر کے اس جگہ پہ لانے کا بہت شکریہ. اور یہ سیٹ ماشاءاللہ جتنا خوبصورت پیچھے منظر ہمارے. سوالات شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ.
راحیل رحمت گجراوالا سے, حضرت صاحب آج کل جہاں کوئی حادثہ ہو جائے وہاں موم بتیاں جلا دی جاتی ہیں یا ایک منٹ کی خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے, کیا یہ درست ہے؟
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بلکہ یہ گناہ ہے, شرن جرم ہے.
صحیح.
ویسٹ کیونکہ مذہب بھی ظاہر ہو چکا اور کوئی مذہب کا ان کے پاس آگاہ پیچھا ہے نہیں, کچھ کہنے کو نہیں. یا ہندو ہیں ہمارے ساتھ, ان کے پاس مرنے کے بعد کچھ کہنے کو ہے نہیں, وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے, مرنے والے کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں, کلمہ شہادت ہی پڑھ سکتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم کچھ کلمات یا درود شریف پڑھ کر اسے عیسیٰ علیہ السلام کر دیں, تو مسلمانوں کے پاس تو زندگی میں بھی اب ملتے ہیں السلام علیکم, آپ دعا دیتے ہیں, اگلا وعلیکم السلام کہتا ہے, دعا دیتے ہیں. مرنے والے کو بھی دعا دے کے رخصت کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کوئی چند آیات پڑھ کے عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں, سورت فاتحہ پڑھ دیں, تشہد پڑھ دیں, درود شریف پڑھ دیں. تو مسلمانوں کو یہ کافروں کی رسم ہے اور ہمیں ایک کریز ہے کہ ان کے پیچھے جانا ہے.
مطلب یہ محض ایک رسم ہے؟
محض ایک رسم ہے, اور اگر جس باقاعدگی سے ہو رہی ہے یہ گناہ ہے.
یہ گناہ ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور اس کو اگر حصہ سمجھ لیا جائے تو یہ بالکل,
اس کو اچھا سمجھ لیا جائے تو پھر بہت ہی برا ہے,
تو پھر بہت برا ہے اگر اس کو اچھا سمجھ لیا جائے. عبدالسلام ہے باہر سے, یہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کہ حرام سے پرویش پانے والا گوشت جہنم میں ضرور جلایا جائے گا. حضرت جی اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو کیا پھر بھی وہ ضرور جہنم میں جائے گا؟ توبہ کے بعد جہنم کے عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟
توبہ بجائے خود جہنم سے بچنے کا بہت بڑا طریقہ ہے, اور اللہ قادر ہے, یہ فیصلہ اللہ کا اپنا ہے کہ وہ اس کا وہ حرام کا گوشت جو ہے وہ جہنم میں جلا کر ہی اسے بھیجنا چاہتا ہے, یا اس سے اسے نجات دے کر نیا دے دینا چاہتا ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, وہ جو چاہے کرے. کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر توبہ کو, اب توبہ کی جو تعریف قرآن نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلحہ و آمن و اسلحہ, دو قیدیں لگائی ہیں, ایک عقیدہ درست کرے,
صحیح
ایمان صحیح کرے, اور وہ عقیدہ رکھے جو حضور نے تعلیم فرمایا, پھر عمل کی اصلاح کرے.
بالکل صحیح.
یہ نہیں کہ کردار ویسے ہی اور توبہ ہو گئی. توبہ کیا ہے؟ عقیدے اور عمل کی اصلاح.
صحیح.
تو اللہ کریم یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ قادر ہے کہ اسے برائیوں کے بدلے بھی نیکیوں کا اجر دے دے، برائیاں معاف کر دے. تو اب یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ کس خلوص سے، کس درجے کی، کس کی توبہ ہے اور اسے کیا قبولیت ملتی ہے. وہ قادر ہے، حرام کا گوشت جنت میں نہیں جائے گا.
بالکل صحیح.
اب اللہ قادر ہے، اسے جہنم میں جلاتا ہے یا ویسے اسے تبدیل کر کے نیا دے دیتا ہے اس کی
صبح.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبت من السخت، جو گوشت حرام سے بنا ہے، اللہ نبت من السخت کے الفاظ آتے ہیں کہ حرام سے جو گوشت بنا ہے، النار اولا بھی، اسے دوزخی زیب ہے، آگ ہی اس کے لیے موضوع ہے. یہ ارشاد ہے حضور علیہ وسلم کا.
حرام سے مطلب حرام کھانے سے اس سے جو مراد ہے اس کو تھوڑا سا اور،
یعنی حرام کھانے سے آپ کی جو رگیں، نسیں، گوشت، پٹھے، دماغ، دل، جو خون بنا، تو وہ جہنم ہی اسے زیب ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ قادر ہے کہ اس کے اس حرام کو حلال سے بدل دے.
بالکل صحیح.
کیونکہ توبہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، کہ جب کوئی بھی کر لے تو گناہ کی کوئی لمٹ اللہ نے نہیں رکھی.
صحیح.
کفر کیا، شرک کیا، حرام کھایا، چوری کی، ڈاکہ کیا، جو کیا، توبہ واحد علاج ہے. وہ قادر ہے کہ اس نے تو برائیاں کی تھیں لیکن وہ اسے نیکیوں کا اجر دے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، جیسے ہم اکثر پروگرامز کے اندر جیسے اور آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کا باڈی جو ہے، یہ باڈی سیلز، اس میں 10 کروڑ باڈی سیلز ہیں اور تمام کے تمام 6 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے آ جاتے ہیں. اب اگر توبہ کیے ہوئے ہے تو میرا عجیب سا سوال، توبہ کیے ہوئے اگر 6 مہینے گزر گئے تو وہ باڈی سیل تو ویسے بھی ختم ہو گئی.
نہیں، وہ توبہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے.
اچھا،
توبہ کر کے تو فارغ تو نہیں ہے. وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ عقیدہ بھی درست کرے اور کردار بھی درست کرے تو آئندہ تو پھر جو ہوگا وہ
آئندہ جو ہوگا وہ چلتی بنتے جائیں گے،
وہ حالات چلتی رہے گی نا،
وہ حالات بنتے جائیں گے.
توبہ کو آپ نے چھوڑ تو نہیں نہ دینا،
بالکل
آپ کے ساتھ چلتی رہے گی.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل.
آپ ایک گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، کسی اسٹیشن پہ سوار ہو کے اتر جائیں تو منگل پر پہنچ جائیں گے.
نہیں، ظاہر اس کے ساتھ چلنا،
ساتھ چلنا پڑتا. توبہ بھی کوئی گاڑی ہے نا جو نجات تک لے جائے گی. اب اس میں سوار ہوئے تو اب اس کو چھوڑیں گے تو نہیں.
بالکل صحیح.
پھر جو کچھ آئے گا وہ نیا آئے گا
اور اس کی جگہ. اچھا، یہ جو یہ میں تھوڑا سا فرق سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہی سیلس، ظاہر سیل سے بنی ہے نا باڈی ساری، تو وہی جو سیل گوشت کے ہیں جو آرام کھانے سے پیدا ہو گئے تھے، اب 6 مہینے کے بعد تو وہ چینج ہو گئے.
نہیں، چینج ہوتے رہے، لیکن آخرت میں ہر سیل کا حساب،
ہر سیل کا حساب.
جس جرم میں جو سیل شریک تھا، جس عبادت میں جو سیل شریک تھا، نیکی بدی وہ بھگتے.
تو عزیز جی، وہ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو خربوں سیل ہے، بہت
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی ملتا ہے کہ کافر کی ایک ایک دار وہ پہاڑ جتنی ہوگی.
اللہ،
وہ جب سارے سیل اکٹھے ہوں گے
تو ڈیفینیٹلی
بڑا ہیوج باڈی بن جائے گی.
اللہ اکبر. حضرت جی، عارفہ ہے گکھر سے، یہ کہتی ہیں کیا ذکر خفی جو سانس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے سے دل و دماغ پر طبی نقطۂ نظر سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اس طریقہ سے سانس غیر فطری انداز میں لیا جاتا ہے، تو یوں اچھے یا برے اثرات ہونے کا احتمال ہے.
اس سے طبی طریقہ سے بہت بڑا اثر پڑتا ہے.
صحیح.
لنگز اس سے مضبوط ہوتے ہیں، دوران خون جو ہے وہ بہت صاف رہتے ہیں اور اپنی پوری قوت سے چلتا ہے، دماغ کو جلا ملتی ہے.
سبحان اللہ.
اور دل مضبوط ہو جاتے ہیں. عموماً ان لوگوں کو دل کا حادثہ نہیں ہوتا.
سبحان اللہ.
میڈیکلی جو اس کے اثرات ہیں، مجھے 52 سال ہو گئے، 52 ایئرس.
ماشاء
اللہ، ماشاء اللہ. تو الحمدللہ میں تو اس کی برکت سے نوجوانوں سے زیادہ ہیلدی.
سبحان اللہ. آپ تو ابھی 52 برس کے لگتے ہیں.
ہاں، تو کوئی برے اثرات ہوتے تو ہم پر بھی آتے.
بے شک. سبحان اللہ. یعنی کہ روحانی طور پہ تو بندہ فٹ ہوتا ہے،
فزیکلی اس کا بڑا فائدہ ہوتا.
سبحان اللہ.
کیونکہ جب آپ کا دل اور پھیپھڑے درست کام کرتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں، تو ہول باڈی سسٹم اس سے صحت مند رہتا.
سبحان اللہ. اچھا جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ ستوت ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں ہمارے معاشرتی نظام میں ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پھر شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام ایک دوسرے کے
بغیر چلتا ہے جی، کہ جہاں تھوڑی سی کر رہے ہیں آمیز اس باتوں میں، اسباب دنیا اختیار کرنا یہ شرعی طریقہ ہے.
صحیح.
دنیا کے اسبابوں میں جہاں آنا تھا تو ہم نے گاڑی پکڑی, یہ دنیا کا سبب ہے, لیکن ہم اس گاڑی کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں اور اسی کو سمجھ رہے ہیں تو شاید یہ گاڑی وہیں نکلتے خراب ہو جاتی.
صحیح.
یعنی ہمیں پہنچانے کی جو ہے توقع وہ اللہ پہ رکھنی چاہیے. گاڑی ایک سبب ہے,
سبب ہے,
سبب ہمیں اختیار کرنا ہے اور اس پہ شریعت کی پابندی کرنی ہے کہ جو سبب شرن جائز ہے وہ اختیار کرنا.
سبحان اللہ.
اب اس کے نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ جانے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اگر ہم اس نتیجہ اسی سبب پہ رکھیں گے تو شرک ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
سبب کو بطور سبب اختیار کریں گے اور نتیجہ اللہ پہ رکھیں گے تو یہ یعنی توحید ہے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب ایک سر میں درد ہے, آپ ڈسپرین کھاتے ہیں, ڈسپرین ایک سبب ہے, اگر اسے آپ نجات دہندہ سمجھیں تو شرک ہو جائے گا.
صحیح.
تو سمجھیں کہ میں دوائی کھا رہا ہوں, میرے بس میں یہ سبب, اللہ نے حکم دیا, سبب میں نے اختیار کر لیا, یہ الگ عبادت ہوگی, شفا اللہ نے دینی ہے وہ الگ عبادت.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ تو بڑا آسان ہے سمجھنا, لیکن جب میں نے یہ سوال پڑھا تھا تو مجھے بھی یہ لگا تھا یہ بڑا مشکل ہے.
ہم گڑ مڑ کر دیتے ہیں نا چیزوں کو, اس لیے
صحیح, اس لیے مشکل ہو جاتے ہیں. شیخ خان صاحبان سے, چونکہ آپ کے پروگرام میں مہمانوں میزبان دونوں صنف ثقیل سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے ممکن ہے کہ آپ آزاد ہوں میرا یہ سوال گراں گزرے, لیکن بہرحال سوال کر رہی ہوں. مولانا صاحب, مجھے اپنے میاں سے بہت سے اختلافات ہیں, بلکہ اگر اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں انہیں سخت ناپسند کرتی ہوں. اگر وجہ یا قصور و جرم پہ بحث کی جائے تو وہ بے معنی ہے کہ ٹاپک ہی الگ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کریم رحم فرمائے اور ہم دونوں ہی حالت نجات میں دنیا سے جائیں, تو کیا جنت میں بھی مجھے اسی خاوند کے ساتھ رہنا ہوگا؟ وہاں تو الگ سے نکاح نہیں ہوں گے, پھر میرے لیے تو وہ کیا جنت ہوگی؟
گزارش یہ ہے, سوال ان کا مزیدار ہے, اور بیٹا ہم لوگ جو سوال و جواب کرنے بیٹھے ہوتے ہیں ہم کوئی خاص کسی صنف کے وکیل نہیں ہوتے, ہم آپ کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہیں, جو سوال پوچھنا چاہے ہم سب کے لیے ہیں, کسی صنف سے ہماری کوئی خاص حمایت نہیں ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں اسلام نے پہلے یہ طریقہ رکھا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے بچے کی اور بچی کی مرضی معلوم کر لی جائے.
صحیح. ٹھیک ہے.
اگر بچی خوشی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو زبردستی نہ کی
جائے. ٹھیک ہے.
بچہ خوشی سے وہاں نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی نہ کی جائے. اسی لیے نکاح کی اجازت کا اعتبار نہ باپ پہ کیا جاتا ہے نہ ماں پہ کیا جاتا ہے, بلکہ اس وقت تین گواہ بھیجے جاتے ہیں جو براہ راست لڑکی سے اجازت لے کے آتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہے, آپ کا فلاں سے نکاح کر دیا ہے. تو بیٹے پسند نہ ہو تو وہ موقع ہوتا ہے انکار کرنے کا کہ جی نہیں میں وہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی.
صحیح.
اب ہمارے ہاں دین رہا نہیں, وہاں بچیوں سے رسم پوری کی جاتی ہے, جو جی پوچھا اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ تمہیں ہاں ہی کرنی ہے.
بالکل. ٹھیک.
تو یہ پسند و ناپسند کا موقع تب ہوتا ہے نکاح کے وقت. ایک اور بڑا یہاں ہے جو مس کرتے ہیں بات کو, وہ جی شادیاں تو آسمانوں پہ ہوتی ہیں, زمین پہ منائی جاتی ہیں, پھر وہ بچوں کو آ جاتا ہے بھائی جی تمہاری قسمت یہ تھی. اگر قسمت وہی ہے آسمان پہ ہوگی تو اس سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟
بالکل. ٹھیک.
اور اگر نکاح کی اجازت لینا ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس موقع ہے, اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے. نہیں سمجھتی تو آپ زبردستی نہ کریں, لیکن یہ ہو جاتا ہے. اب اگر ہو گیا بیٹے تو اس پہ صبر کر کے وقت گزارنا بھی ایک اعلیٰ درجے کی عبادت.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
حضرت مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ تھے اور بڑے نازک مزاج, تو ان کے مزاج کا یہ عالم تھا کہ بہادر شاہ ظفر والی ہندوستان ان سے ملنے ان کے در پہ حاضر ہوا تو مٹی کا کچا گھڑا اور ایک مکان اور اس طرح آپ بیٹھے ہوتے تھے, تو بادشاہ کو پیاس لگی تو اس نے خود اٹھ کر گھڑے سے پانی پیا اور پیالہ اوپر رکھ کے بیٹھ گیا, تو نے بڑی ایرانی محسوس کی. انہوں نے کہا گھڑے پر پیالہ رکھتے ہی تم نے ٹیڑھا رکھا ہے, بادشاہی کیا خاک کرو.
اللہ حافظ.
یہ اس طرح کے نازک مزاج. تو ان کی بیوی جو تھی اسے جب بات ہوتی تو انہیں گالیاں دیا کرتی. تو کسی نے ان کا قابلی ایک مرید تھا اس نے کہا حضرت یہ بڑی زیادتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ زیادتی نہیں ہے, یہ بھی میری ترقی درجات کا سبب ہے.
سبحان اللہ.
میں اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرا نکاح اس کے ساتھ رکھ دیا تو میں اس کو اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں, اس کو خرچ بھی دیتا ہوں, اس سے پیار بھی کرتا ہوں. میں اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرتا, اللہ مجھے اس کے بدلے ترقی درجات میں رکھ دیا. اب جب نکاح ہو گیا تو آپ اس اچھا گزارا کریں, بہتر گزارا کریں, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں.
سبحان اللہ.
اس کے بعد آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت اللہ کسی کا پابند نہیں ہے, ہر آدمی کو جو وہ چاہے گا وہ ملے گا.
سبحان اللہ.
جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی کو کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ملے گی. وہاں بندے بھی بدل جائیں گے, بیویاں بھی بدل جائیں گی, نئے لوگ ہوں گے, جوان ہوں گے, خوبصورت ہوں گے, رحم دل ہوں گے, پیار کرنے والے ہوں گے, کسی بندے میں کوئی عیب نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ اسی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں, نہ ہو سکے تو اللہ قادر ہے, اس کو بہت دے دے گا, آپ کو بہت دے دے گا. یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں, لیکن آپ اس بات پہ نہ گھبرائیں, وہاں کوئی آپ کو مجبور نہیں کرے گا. آپ کی پسند پہ, جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جنتی کی پسند پہ عمل.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ویسے بھی حضرت جی جیسا آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں سے تعلق اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے رکھیں تو پھر یہ سارے معاملات ویسے نکل جاتے ہیں. ناظرین محترم, دل تو چاہتے ہیں کہ پروگرام اسی طرح سے کنٹینیو رہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب وقت ہے تو وقت قلیل ہے ہمارے پاس, اور وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو اس سے پہلے اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے, questions@almurshid.tv. اس پہ ہمیں آپ ای میل کے تھرو اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اور اس طرح سے اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر اسکرین پہ موجود ہے, اس پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, 0333-4955-021. اس پہ ہمیں میسج کیجیے گا. ایک مختصر سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین, اور آپ کے سوالات ہیں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی بہت شکریہ, اور اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. مسز عظمت ہیں ٹوپا ٹیک سنگھ سے, کہتی ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ شرک ایک رائی کے دانے برابر بھی ہوا تو انسان کی بخشش نہیں ہوگی. اب شرک کی اتنی اقسام ہیں کہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ان سے کلی طور پر چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے. برائے مہربانی شرک سے بچنے کا طریقہ فرما دیجیے, اور دعا بھی فرما دیجیے کہ اللہ کریم ایمان کامل عطا فرمائے. شکر گزار ہوں گی.
اللہ کریم مہربانی کرے, اللہ کریم ہدایت دے. لیکن شرک سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہے.
ٹھیک بات,
ہماری سمجھ کا فطور ہے. جیسے پہلے عرض کیا جا چکا, اگلے ایک سوال میں گزر گیا کہ دنیا کے وسائل کو بطور سبب بطور وسیلہ تو آپ اختیار کریں, نتیجے کی امید اللہ پہ رکھیں تو شرک نہیں ہوتا.
شرک نہیں ہوتا.
آسان سی بات ہے.
اور یہ اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میرے لیے بھی مشکل تھا, لیکن اس پروگرام میں
جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس میں دو قیدے ہیں, کہ جو وسیلہ اختیار کرتے ہیں وہ شرن ناجائز نہ ہو, شرن جائز ہو, اور پھر اس کے بعد نتیجے کی امید اللہ پہ رکھے.
بالکل صحیح.
کوئی شرک
بالکل صحیح.
شرک تب ہوتا ہے جب ہم اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
بعض اوقات ہماری عبادت بھی شرک بن جاتی ہے, جب ہم چاہتے ہیں کہ میں لمبے لمبے سجدے کروں اور لوگ اس سے خوش ہوں اور میرے عقیدت مند ہوں, تو وہاں اللہ کی رضا تو نہ رہی, لوگوں کی رضا مطلوب ہوئی تو شرک یہ بھی ہو جائے,
یہ بھی شرک ہو جائے. ٹھیک
ہے, نماز بھی شرک ہو سکتی ہے, اور آپ قتال بھی کرتے ہیں میدان کارزار میں بھی ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں اور دینی حدود کے اندر لڑ رہے ہیں, شرن کوئی واجب قتل ہے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, حکومت کی ایمان پہ لڑ رہے ہیں, تو وہ قتل بھی عبادت ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ,
جو کام شریعت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے ہو, تو اصل انسان کا حوصلہ بڑا تھوڑا ہے, اسے اللہ پہ اعتماد نہیں آتا. میرا یہ تجربہ ہے, کوئی بندہ آ جائے نا جی کہ فلاں کام ہے, تو کسی کو فون کر دو یا چٹ لکھ لو تو مطمئن ہو, خاص کا کام نہ ہو وہ بعد میں بھی کہتا رہتا ہے انہوں نے تو فون بھی کیا تھا.
بالکل ایسے ہی,
اگر کسی سے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارا کام کر دے, تو ناراض ہو جاتا ہے, میرا تو نہیں کیا.
صحیح بات ہے, اس کو زیادہ اعتماد اور زیادہ اعتماد انسان کے اوپر,
اللہ کے اسے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ میری بات تو اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئی, میرے لیے تو زیادہ کیا ہے, اس کو تو تحصیلدار کو فون کیا تھا, میرے لیے تو اللہ کی بارگاہ. لیکن ایسا نہیں ہوتا, وہ تحصیلدار والا خوش ہوتا ہے, اللہ والا
اللہ.
تو ہم اللہ سے آشنائی کریں, اور آشنائی کا طریقہ صرف یہ ہے اللہ کا نام دہرا دے, اسم ربک, اللہ کا نام دے, اللہ اللہ کرتے رہو, بے کیف جس کی کیفیت آپ یاد نہیں کر سکتے پیدا ہو جاتا ہے, اللہ بے اعتماد ہو جاتا.
سبحان اللہ. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں, فراز حسین ہے گزرا والا سے, کہ روح عالم امر سے دنیا میں آتی ہے, لیکن پھر اپنے ہی گھر یعنی عالم امر میں واپس جانے کے لیے اسے شیخ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟
گزارش یہ جی کہ آنا تو اس کا ایک لمحے میں بیزن الہی ہو جاتا ہے,
صحیح,
جانا اس کے لیے امتحان ہے.
ٹھیک,
آنا تو اس نے بیزن الہی اپنے وقت پہ ایک لمحے میں آ گئی, جب فوت ہوتی ہے تو جہاں جانا ہے وہ بھی ایک لمحے میں چلی گئی, لیکن درمیان میں جو وقفہ ہے وہ انسان کی آزمائش ہے کہ اس میں وہ صرف وجود کو پالتا ہے یا روح کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے, روح زندہ بھی رکھتا ہے یا مر جاتا ہے. روح کی زندگی ایمان ہے, ایمان کھو دیا تو سمجھو روح تو مر گئی. تو اس کے لیے جب یہاں وسائل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے,
سبب ہے, ایک وسیلہ ہے.
بالکل سبب,
بالکل
شیخ بھی ایک سبب, استاد ایک سبب ہے آپ کے لحاظ.
رابعہ مدینہ کراچی سے, یہ کہتی ہے کہ میری بڑی بہن بہت سخت طبیعت کی ہے, میں جب جاب سے واپس آتی ہوں تو وہ سارے گھر کی شکایتیں اس سے کرتی ہیں, میں اگر بہانے سے اٹھ بھی جاؤں تو وہ پیچھے آ کر بات مکمل کرتی ہیں, منع کرنے کی کوشش کروں تو سخت ناراض ہو جاتی ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟
آرام سے بات سننی چاہیے,
سخت طبیعت والی کی آرام سے بات
بات, آپ نرمی سے بات سنیں اور پوری بات سن کر عمل اپنی پسند سے جو صحیح ہے اس پر کریں, عمل بے شک نہ کریں لیکن آپ کے سننے سے اس کی نفسیاتی طور پر تسکین ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ روح کا اصلاح ہو جائے.
بالکل صحیح,
اگر آپ اس کی باتیں اس طرح آگ میں چھوڑتی رہیں گی, انہیں سب بات سنی چھوڑ دی, تو وہ اس میں اور چڑھ کر شدت آئے گی, بہت زیادہ شکایتیں کرے گی. تو آپ بڑے آرام سے, آپ اس کی بات سمجھ نہ رہی ہوں, سن رہی ہوں,
صحیح, اس کو یہ لگے
کہ میری بات سن رہی ہے, بات سن کے اس کی تسلی کر دیں کہ بھائی اس شکایت کا اضالہ کریں گے, انشاءاللہ ایسا کریں گے, اللہ کو چاہا تو ہو جائے گا. تو میرا خیال رفتہ رفتہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. مسز ابرار خانے وال سے یہ کہتی ہیں کہ جی مولانا صاحب, مجھ سے نماز کے سلسلے میں سستی ہو جاتی ہے, پھر طبیعت پریشان بھی ہوتی ہے, لیکن یہ پریشانی وقتی ثابت ہوتی ہے, اگلے دن پھر کوتاہی ہو جاتی ہے, کیا کروں؟ کوئی ایسا حل بتائیے کہ نماز قضا نہ ہو.
اللہ کو مان لیں
تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. یہ اللہ کو ماننا اور اس میں یقین کامل لے کے آنا,
یقین کر لیں کہ میرا اللہ ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں مجھے آزمائش سے گزرنا ہے، اور اس نے مجھے رحمت للعالمین نبی کی امت سے بنایا ہے، میرا نبی ہر قدم پر میری رہنمائی کر رہا ہے، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟
بالکل صحیح،
اگر ان حقائق پہ یقین نہیں ہوگا تو سستی ہوگی،
صحیح،
یقین آ جائے گا سستی نہیں ہوگی،
نہیں ہوگی، بس وہ یقین اس کا کچھ طریقہ ہونا
چاہیے، طریقہ اللہ کا ذکر
ہے. حافظ عبد الجبار گکھڑ منڈی سے، حدیث پاک ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، اس کی وضاحت فرما رہی ہے.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نیند عام آدمی کی طرح نہیں آتی، ہر بندے کی نیند ناقص وضو ہے، جب بندہ سو جاتا ہے تو وضو نہیں رہتا، انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی، کیونکہ انبیاء کا دل محبت الہی ہوتا ہے اور وہ اتنا بیدار رہتا ہے کہ آنکھ سو بھی جائے تو دل بیدار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جائے تو ان کا وضو نہیں جاتا، اتنی غالب نیند نہیں آتی ان کا، انبیاء تمام انبیاء کو یہ خصوصیت ہے کہ ان کا دل
صحیح.
اے لا ترامی ولا ینام قلبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے. تو یہ مقام یا کا اس میں میں اور آپ ڈاکٹر دل اتنے بیدار رہتے ہیں کہ سو بھی جائیں دل نہیں.
سبحان اللہ. حضرت جی، قمر زمان ہے گجرات سے، یہ سوال ان کا بڑا اہم سوال، اور یہ بھی ان سوالوں کی طرح جو شروع ابھی تھوڑی دیر بعد آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر اسے زمین پر اپنا گھر بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟
اس سوال میں مشکل سے زیادہ سادگی بولتے ہیں، اللہ کو کسی گھر میں سر چھپانے کی، رہنے کی، دھوپ بارش سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے تو یہ مقام جو بیت اللہ شریف ہے، یہ مرکزی نقطہ تھا جس سے زمین پھیلائی گئی.
صحیح.
اور اب بھی اگر آپ تکوین کے حساب سے نکالیں تو یہ زمین کا مرکز ہے. تو اسے اللہ نے، بندوں کو اللہ کی عبادت تو کرنی تھی، اب انہیں کوئی مرکز، کوئی سمت، کوئی جگہ تو چاہیے تھی، تو اسے اپنی ذاتی تجلیات کا معبد بنا کر لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا کہ وہ اس طرف رک کر کے سجدہ کریں.
سبحان اللہ.
ورنہ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے. اب ہم یہاں چار بندے نماز پڑھ رہے ہوتے، ایک کہیں ادھر ہوتا، ایک کہیں ادھر ہوتا، ایک کہیں ادھر ہوتا، اللہ تو ہر طرف ہے، لیکن اب چاروں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک صف میں، چاروں کا رخ ایک ہوتا ہے تو اور مزیدار سی بات بن جاتی. تو روئے زمین کے مسلمانوں کا رخ جب سمت قبلہ ہوتا ہے تو یہ تربیت بھی ہے کہ تم ایک اللہ کے بندے ہو، اور تمہارا صرف رخ نہیں، تمہارا پورا نظام ایک ہونا چاہیے،
اصل بات
تمہارا مزاج ایک ہونا چاہیے، تمہاری باتیں ایک ہونی چاہیے، تمہارے دوست دشمن ایک ہونے چاہیے، تمہاری تربیت، تمہارا سارا نظام ایک ہونا چاہیے کہ تم سارے ایک ہو.
سبحان اللہ.
تو اللہ تو گھروں سے بے نیاز ہے، یہ تو اس نے مخلوق کے لیے مرکز بنا دیا کہ سمت سجدہ مقرر ہو.
بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہری مراد جوہر آباد سے، صحابہ اکرام میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی تھے کہ جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گئے، انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، بغیر عبادت کے انہیں اتنا بلند مقام کیسے مل گیا، اور ان کا نام لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے.
بالکل، یہ برکات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی. یار انہوں نے نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت ہی نہیں آیا، چھوڑی تھی نماز، بغیر نماز کے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، پہلے شہید ہوئی.
صحیح.
نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی. کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہیں سیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی. اب موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جو فرعون کے مقابلے میں تھے، انہوں نے کب نماز پڑھی تھی؟
کوئی نماز نہیں پڑھی.
میدان میں انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرعون نے وہیں انہیں سولی دی، انہوں نے کہا انہوں نے وہاں پورے برزخ کا منظر بیان کر دیا. انہیں کس نے بتایا تھا؟
اللہ حافظ.
تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں ان کے دل اتنے روشن ہو گئے کہ انہوں نے پورا منظر بتا دیا, تو محمد رسول اللہ کی صحبت میں آنے والے کو آپ کیا سمجھ؟
سبحان
اللہ, ہو تو اسے اللہ نے انعام دیا.
سبحان اللہ. حضرت جی, پھر وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناصر محترم, ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اسی دن اسی چینل پر پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے آپ کو اپنا فون نمبر اور ای میل ایڈریس بتاتا چلوں, اگر آپ بھی اپنا بھی سوال بھیجنا چاہیں اور اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار بنتا ہے, اس کو نوٹ فرما لیجیے, 0333-4955-021. اس پہ ہمیں میسج کر دیجیے اپنا کوئی بھی سوال ہو, ہم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے. اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہے اسکرین کے اوپر, آپ نوٹ فرما لیجیے, questions@almusrid.tv. اس پہ ای میل کیجیے اور ای میل آپ کی, ہم اس سوال کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. منور الدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
Love you.